बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين تضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آج منگل ہے، آذر کی 15، دسمبر کی 6 اور جمادی الاول کی 11 تاریخ۔ اور آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سلام قبول کیجیے. ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا. آج سورہ نساء کی آیات نمبر 75 اور 76 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب علی پرہیزگار نے. تھوڑی دیر کے بعد عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی. عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام انداز جہان. انداز جہان کے بعد سنیے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم پیش کریں گے پروگرام صبح امید. اس کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جائے گا. اور آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. سامعین, یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل. ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ ہماری نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں. آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. انٹرنیٹ پر ہماری موبائل اپلیکیشن کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور اب پیش ہیں عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان کے وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک کا کہنا ہے کہ روس سے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں. روس پاکستان کو خام تیل رعایتی قیمت پر فراہم کرے گا. ہندوستان کی ریاست گجرات میں اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں ووٹ ڈالے گئے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک بار پھر کہا ہے کہ تہران دوا اور دھمکیوں کے سائے میں ہرگز مذاکرات نہیں کرے گا. اور یمن کے نائب وزیر خارجہ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کو اپنے کرائے کے فوجیوں کے ساتھ جزیرہ سقطرہ سے انخلا کی تیاری شروع کر دینی چاہیے. اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. پاکستان کے وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک کا کہنا ہے کہ روس سے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں. روس پاکستان کو خام تیل رعایتی قیمت پر فراہم کرے گا. پاکستان کے وزیر پیٹرولیم مصدق ملک نے پریس کانفرنس میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ روس کے ساتھ مذاکرات بڑے مثبت رہے. روس کا دورہ ہماری توقعات سے زیادہ بہتر رہا. روس سے معاہدے ہو گئے ہیں. روس ہمیں خام تیل رعایتی نرخوں پر فراہم کرے گا. ہمیں ریفائنری پروڈکٹس پیٹرول اور ڈیزل پر ڈسکاؤنٹ ملے گا. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو ہر شعبے میں خود کفیل ہونا چاہیے. پوری دنیا میں اضافی معاشی ترقی کے لیے 1 سے 1.5% اضافی انرجی چاہیے ہوتی ہے. ہمیں کم از کم 1% اضافی انرجی، گیس، پیٹرولیم، بجلی چاہیے. بچوں کو روزگار دینے کے لیے ہمیں ہر سال انرجی میں 8 سے 10% اضافہ کرنا ہوگا. وزیر مملکت برائے پیٹرولیم کا کہنا تھا کہ ایل این جی سیکٹر کے حوالے سے روس کی کمپنیوں سے بات چیت کرائی گئی ہے. روس نے ہمیں دعوت دی ہے کہ 2025-26 کے لیے معاہدے شروع کریں. ایل این جی کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ روس کے سرکاری سیکٹر سے بھی بات ہوئی. پائپ لائن کے حوالے سے تھوڑی آسانی کا مطالبہ کیا گیا ہے. گیس کے بحران کے بارے میں بات کرتے ہوئے مصدق ملک نے کہا کہ ہمارے کنوؤں سے نکلنے والی گیس ہر سال 8 سے 10% کم ہوتی جا رہی ہے. گزشتہ سال کی نسبت گیس کی طلب بڑھ چکی ہے. تاہم گزشتہ سال کی نسبت طلب میں اضافے کے باوجود گیس فراہمی جاری ہے. انہوں نے بتایا کہ انٹر گورنمنٹل وفد جنوری میں پاکستان کا دورہ کرے گا جس کی سربراہی روس کے انرجی کے وزیر کریں گے. اس دورے میں کئی بہتر فیصلے ہونے کی توقع ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے وطن واپسی کا سگنل دے دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا نے مسلم لیگ نون کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ انتخابات سے قبل میاں نواز شریف کی واپسی کا پروگرام طے ہو چکا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق سابق وزیراعظم میاں نواز شریف نے پارٹی کو ہدایت کی ہے کہ اگر پی ٹی آئی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اسمبلیاں تحلیل کر دے تو آئین کے مطابق 90 دن کے اندر انتخابات کرائے جائیں۔ مسلم لیگ نون کے قریبی ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے صوبائی انتخابات کی مہم نواز شریف خود چلائیں گے۔ بتایا گیا ہے کہ سابق وزیراعظم نواز شریف نے وطن واپسی کے سلسلے میں اپنے وکیلوں سے مشاورت بھی کر لی ہے۔ شریف فیملی کے انتہائی قریب سمجھے جانے والے ان ذرائع کے مطابق اعلیٰ سطح پر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ میاں نواز شریف اب خود کو ملکی سیاست سے دور نہیں رکھیں گے اور براہ راست اپنی پارٹی اور حامیوں کی اگلے الیکشن میں رہنمائی کریں گے۔ ہندوستان کی ریاست گجرات میں اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں ووٹ ڈالے گئے۔ ہندوستان کی ریاست گجرات کے اسمبلی انتخابات میں پیر کو دوسرے اور آخری مرحلے میں ریاست کے 14 اضلاع کی 93 نشستوں کے لیے ووٹنگ ہوئی۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ گجرات میں دوسرے مرحلے کی پولنگ کے لیے سیکیورٹی انتظامات 1 دن پہلے ہی مکمل کر لیے گئے تھے اور شیڈول کے مطابق پیر کی صبح 8 بجے ووٹنگ شروع ہو گئی۔ گجرات الیکشن کے دوسرے مرحلے میں وسطی اور شمالی گجرات کے 14 اضلاع میں 93 سیٹوں کے لیے 61 سیاسی جماعتوں کے امیدوار سمیت کل 833 امیدوار میدان میں تھے، جن کی قسمت کا فیصلہ ووٹنگ مشینوں میں بند ہو گیا۔ بتایا گیا ہے کہ 833 میں سے 764 امیدوار مرد اور 69 خواتین ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک بار پھر کہا ہے کہ تہران دباؤ اور دھمکیوں کے سائے میں ہرگز مذاکرات نہیں کرے گا۔ ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی کا کہنا تھا کہ امریکی حکام کو اچھی طرح معلوم ہے کہ تہران دباؤ اور دھمکیوں کے ماحول میں مذاکرات کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایٹمی مذاکرات کے حوالے سے ہمارا موقف پوری طرح واضح ہے اور ہم ایک منطقی سمجھوتے کے خواہاں ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ امریکی رویہ واضح کر رہا ہے کہ واشنگٹن کی توجہ مذاکرات کے بجائے کسی اور جانب مرکوز ہے۔ ناصر کنانی کا کہنا تھا کہ ایٹمی معاہدے کے رکن یورپی ملکوں اور خاص طور سے امریکہ کی باتوں اور اقدامات میں کھلا تضاد پایا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ایران نے ایٹمی معاہدے پر مکمل عمل درآمد کیا جبکہ امریکہ نے اس کی خلاف ورزی کی اور یورپی ملکوں نے بھی ایران سے کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ تہران اب بھی مذاکرات کے عمل کا پابند ہے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران نئے بحری جنگی بیڑے بنا رہا ہے۔ ایک امریکی میگزین نے سیٹلائٹ تصاویر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران جزیرہ قشم میں نئے بحری جنگی بیڑے بنا رہا ہے۔ امریکی میگزین بزنس انسائیڈر نے پیر کے روز اپنے تازہ شمارے میں لکھا کہ سیٹلائٹ تصاویر کی بنیاد پر ایران جزیرہ قشم کے شپ یارڈ میں ایک اور نامعلوم جنگی بیڑے کے ساتھ ایک نیا میزائل لانچر بنا رہا ہے۔ امریکی میڈیا نے لکھا ہے کہ ایران اپنی بحریہ کو فعال طور پر جدید بنا رہا ہے اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ نیا ایرانی جنگی بیڑا ریڈار کی پکڑ سے دور رہنے والا ہے۔ انگریزی میگزین جیس ڈیفینس نے بھی شہید سلیمانی جنگی بیڑے کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ جنگی بیڑا خراب موسمی حالات میں گشتی جنگی بیڑے کے طور پر کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یمن کے نائب وزیر خارجہ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کو اپنے کرائے کے فوجیوں کے ساتھ جزیرہ سقطرہ سے انخلا کی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ یمن کی قومی سالویشن حکومت نے پیر کے روز متحدہ عرب امارات کو یمن کے جزیرہ سقطرہ میں اس ملک کی افواج کی غیر قانونی موجودگی کی بابت خبردار کیا۔ یمن کے نائب وزیر خارجہ حسین علیزی نے ٹویٹ کیا کہ متحدہ عرب امارات کو جزیرہ سقطرہ سے انخلا کی تیاریاں شروع کر دینی چاہیے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ جزیرہ سقطرہ 40 ملین یمنیوں کے دلوں پر راج کرتا ہے۔ مبصرین کا خیال ہے کہ یہ پیغام ایک انتباہ کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یمنی افواج کسی بھی وقت اماراتی جارحین پر حملہ کر سکتی ہیں۔ مغربی ذرائع نے روس کے فوجی ہوائی اڈے پر دھماکے کا دعویٰ کیا ہے۔ مغربی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ مغربی روس کے 2 فوجی ہوائی اڈوں پر زوردار دھماکہ ہوا ہے۔ مغربی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ مغربی روس کے 2 فوجی ہوائی اڈوں پر کم از کم 2 دھماکے ہوئے۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان دھماکوں میں 3 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ مغربی ذرائع نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ روس کے دارالحکومت ماسکو سے تقریباً 860 کلومیٹر جنوب مشرق میں واقع ایک ایئر بیس پر دھماکے سے 2 طیاروں کو نقصان پہنچا ہے۔ جنین کیمپ پر حملہ کرنے والے صہیونی فوجیوں اور فلسطینیوں کے درمیان شدید جھڑپوں کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ پچھلے چند ماہ کے دوران فلسطینیوں کے خلاف صہیونی فوجیوں کے حملوں میں شدت آئی، جس کے جواب میں فلسطینیوں نے بھی صہیونی اہداف کے خلاف مزاحمتی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ فلسطین الیوم کے مطابق صہیونی فوجی نے پیر کے دن الخلیل، بیت لحم، البیرا اور رام اللہ سمیت مختلف مغربی کنارے کے متعدد شہروں پر حملے کیے، فلسطینیوں کے گھروں کی تلاشی لی اور کم سے کم 14 فلسطینیوں کو اغوا کر لیا۔ اس حوالے سے القدس بریگیڈ کی جنین شاخ نے کہا ہے کہ ہمارے مجاہدین نے الہدف نامی علاقے کے اطراف میں متعدد صہیونی فوجیوں کو فائرنگ کا نشانہ بنا کر زخمی کر دیا ہے۔ عراق کے وزیراعظم نے کردستان کے علاقے کے منتظمین کو تیل کی اسمگلنگ روکنے کے لیے الٹیمیٹم دے دیا ہے۔ عراقی رکن پارلیمان جاسم الموسوی نے بتایا ہے کہ اس ملک کے وزیراعظم محمد شیعہ السودانی نے کردستان نے عراق سے تیل کی اسمگلنگ ختم کرنے اور برآمدات کو قانونی شکل دینے کے لیے 6 مہینے کی مہلت مقرر کی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج ہم اس پروگرام میں پاکستان اور افغانستان کے روابط کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں یہاں تہران اسٹوڈیو سے حصہ لیں گے عباس علی سعیدی صاحب، جو ممتاز تجزیہ نگار ہیں، اور اسی کے ساتھ پاکستان سے آج کے پروگرام میں شریک کیا جائے گا سینئر تجزیہ نگار صفدر رضا صاحب کو۔ گفتگو کا آغاز ہم کریں گے عباس علی سعیدی صاحب سے، جو یہاں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ سعیدی صاحب، سلام عرض ہے آپ کی خدمت میں، اور پہلا سوال
آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں،
اور اسٹوڈیو میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ افغانستان اور پاکستان کے روابط آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ افغانستان کی جو طالبان انتظامیہ ہے، پڑوسیوں کے ساتھ مجموعی طور پر اس کے روابط کیسے ہیں؟
بله، خدمتتون عرض کنم که ببینید بحث به اصطلاح روابط
لیکن طالبان کے پاکستان کے ساتھ تعلقات کی جہاں تک بات ہے، وہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ طالبان کے بعض گروہ جو ہے وہ پاکستان میں اثر و رسوخ رکھتے ہیں،
مادر طالبان رو در واقع در
اور در اصل جو ہے وہ پاکستان کو طالبان کی ماں سمجھا جاتا ہے, مدر کنٹری سمجھا جاتا ہے, اور چونکہ ان دونوں انٹائٹیز کے درمیان جو ہے وہ آئیڈیالوجی کی کا اتحاد پایا جاتا ہے, اور طالبان جو ہے اس کا مرکز پاکستان ہے, لہذا طالبان پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو محفوظ رکھنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے, اور اب افغانستان میں جو طالبان کی حکومت ہے اس کا نظریہ یہ ہے کہ دنیا بالخصوص اپنے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں مل کر رہنا چاہیے. طالبان اب یہ سوچ رہے ہیں, چونکہ گزشتہ 20 برسوں میں انہوں نے جو سبق سیکھا ہے وہ انہیں انہی پوائنٹس کی طرف رہنمائی کرتا ہے, اور کابل میں پاکستان کے سفارت خانے پر جو حملہ ہوا ہے اور داعش نے جو اس کی ذمہ داری قبول کی ہے, تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ داعش کہاں سے آئی ہے, اس کا سرچشمہ کہاں ہے, اور یہ شام میں جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکی ہے, اور شام سے بھاگنے کے بعد یہ کہاں پہنچی ہے, اور کہاں اس نے جو ہے وہ پڑاؤ ڈالا ہے. بہر صورت افغانستان کی مرکزی حکومت کی کمزوری کے پیش نظر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ داعش جو ہے وہ دوبارہ فعال ہو چکی ہے, اور علاقے کے اسلامی ممالک بالخصوص پاکستان اور ایران اور افغانستان ان سب کو ایک متحد النظر ہونا چاہیے, اور اس داعش گروہ کو جو ہے وہ اس کے خلاف اقدامات کرنا چاہیے, کیونکہ داعش جو ہے وہ کسی ایک ملک پر اکتفا نہیں کرے گی بلکہ وہ مختلف ممالک پر حملے کرے گی, لہذا ان انتہا پسند گروہوں کو کنٹرول کرنا ضروری ہے.
صفدر عباس صاحب سے ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے, پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار صفدر رضا صاحب. جی صفدر صاحب السلام علیکم, آپ میری آواز سن رہے ہیں جناب؟
جی سن رہا ہوں.
جناب دیکھیے, پاکستان نے تو جو موجودہ انتظامیہ ہے اس کی مدد میں بھی کوئی کوتاہی نہیں کی, کمپین چلائی کہ دنیا اس طالبان انتظامیہ کی مدد کرے تاکہ وہ افغان عوام کے مسائل کو حل کر سکے. پڑوسی ملکوں کا جو اجلاس ہوئے اس میں بھی پاکستان نے بنیادی کردار ادا کیا. اس کے باوجود کابل اور اسلام آباد کے درمیان اگر کشیدگی پائی جاتی ہے بلکہ اس میں شدت آ رہی ہے, تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نہ صرف یہ کہ پاکستان نے افغانستان کی مدد کرنے کے لیے عالمی اجلاس بلائے اور پڑوسیوں کے اجلاسوں میں بھی پاکستان ان کی آواز بلند کرتا رہا, بلکہ افغانستان میں جب غذائی بحران پیدا ہوا تو پاکستان نے ہزاروں ٹن گندم وہاں پر ارسال کی, اور پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ پاکستان دامے در میں ان کی مدد اور کرتا رہا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے اندر جو پاکستان کے بارے میں, پاکستان کی سیاست افغانستان کے بارے میں جو پچھلے 40 سال میں رہی ہے, اس کے لیے افغانستان کے اندر افغان عوام میں اتنا زیادہ غصہ اور اتنا شدید رد عمل ہے کہ اب افغانستان کے طالبان اگر پاکستان کو ویسے ہی جس کو کہتے ہیں کہ ہاتھ کاٹ کے حمایت کرتے ہیں تو افغانستان کے اندر ان کو شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اس بیلنسنگ ایکٹ کی وجہ سے اور اس محتاط رویے کی وجہ سے افغان طالبان پاکستان کے ساتھ اس انداز میں گرم جوشی نہیں کر سکتے جیسا کہ پاکستان کے ساتھ وہ اپنی پچھلی پہلی حکومت کے درمیان تھے. یا حکومت پاکستان جو امید رکھے ہوئی ہے کہ جب وہ کرزئی کی اور اس کے بعد کی جو حکومتیں آئیں بالخصوص افغانستان میں, تو وہ ڈاکٹر اشرف غنی کی حکومت کے درمیان بھی جو پاکستان جو ہے افغان طالبان کی سینکچری بنا رہا, اور وہ اقدامات کر کے پاکستان کی طرف دیکھتے تھے, اور افغانستان کی حکومت جو ہے وہ پاکستان سے ناراض ہوتی تھی کہ آپ افغان عوام کی بہت زیادہ غیر مشروط حمایت کرتے ہیں. تو حکومت میں آنے کے بعد میرا خیال ہے کہ عوامی رد عمل کے ڈر سے افغان طالبان پاکستان کے ساتھ اتنے گرم جوش نہیں رہے جتنا کہ پاکستان امید کرتا تھا, یا جتنا خود شاید طالبان میں بھی بہت سارے ایسے شیڈز پیدا ہو گئے ہیں جو کہ پاکستان کی پالیسیوں کو 100% پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا چاہتے.
اچھا صفدر صاحب, دیکھیے پاکستان کو بہرحال یہ توقع تو ضرور تھی کہ سرحدی معاملات میں جو اختلاف پایا جاتا تھا اشرف غنی کی حکومت کے ساتھ, طالبان کے آنے کے بعد شاید ان اختلافات میں کمی آئے گی, خاص طور پہ ڈیورنڈ لائن کا مسئلہ ہے, لیکن طالبان انتظامیہ کا رویہ تو اشرف غنی کی حکومت سے بھی زیادہ سخت نظر آتا ہے, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
جی ڈیورنڈ لائن کا مسئلہ تو پاکستان نے پچھلی جو ہے 90s کی جو طالبان حکومت تھی اس دوران بھی طالبان حکومت نے ڈیورنڈ لائن پر کوئی لچک نہیں دکھائی تھی, چاہے کہ اب ہاں یہ اب دوسری بات ہو گئی ہے کہ اشرف غنی کے دور میں پاکستان اور افغانستان کی سرحدی جو جڑپیں ہوتی تھی یا چشمک ہوتی تھی وہ کم تھی, اور اس سال جو ہم نے دیکھا کہ بے شمار جگہوں پر بالخصوص چمن کے باغ میں دوستی پر اور انگور اڈا پر اور توخم پر جو افغان کا رویہ تھا پاکستانی سیکورٹی فورسز کے ساتھ, تو وہ انتہائی توہین آمیز تھا اور وہ غیر دوستانہ رویہ تھا. شاید مقبوضہ کشمیر کی طرح افغانستان بھی جو ہے اب ایک سلک کا پوائنٹ بن گیا ہے پاکستان کے لیے, اور وہ جو دوستانہ سامنے نظر آنے والا تھا, آپ دیکھیے پاکستان نے بال لگائی تھی دہشت گردوں کی آمدرفت کے لیے جیسے کہ انڈیا نے کشمیر کی سڑک پر لگائی ہوئی ہے, لیکن طالبان نے بہت سارے مقامات پر اس بال کو بھی اکھیڑ ڈالا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ افغان حکومت کی پالیسی پاکستان کے تئیں انتہائی معاندانہ ہوتی جا رہی ہے.
اچھا یہ ٹی ٹی پی کا کیا کردار ہو سکتا ہے اس کشیدگی میں؟
میں سمجھتا ہوں کہ ٹی ٹی پی کیونکہ پاکستان کے طالبان کے ساتھ ہاتھ ملا کر ہی پاکستانی سیکورٹی فورس کے خلاف سرگرم عمل تھی, تو وہ جو تھوڑا سا پردہ پڑا ہوا تھا کہ افغان طالبان ڈفرنٹ ہے اور تحریک طالبان ڈفرنٹ ہے, تو اب تو وہ بات بھی واضح ہو گئی کہ تحریک کا طالبان پاکستان اور تحریک طالبان افغانستان وہ ایک ہی چیز ہیں, اور وہ جیسے تحریک طالبان پاکستان سیکورٹی فورسز پر حملے کرتی تھی اب تو وہ چھوٹا سا فرق بھی مٹ گیا, اور اب طالبان چاہے وہ تحریک طالبان کے ہوں یا تحریک طالبان پاکستان کے ہوں وہ ایک ہیں, اور وہ دونوں پاکستان دشمن ہیں.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. 20 سیکنڈ کا وقت ہے, اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. نا میں نے کہا 20 سیکنڈ میں, یعنی
خدمت
اگر اپنی بات کلکلوٹ کریں. جی
بایستی طالبان,
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ طالبان کو اگر مقبولیت حاصل کرنا چاہتی ہے, اگر وہ پذیرائی حاصل کرنا چاہتی ہے, تو اسے اپنی پالیسیوں کو جو ہے وہ معتدل تر بنانا ہوگا, اور اپنے اطراف کے ملکوں کو اعتماد میں
طالبان انتظامیہ کو اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے. اسی کے ساتھ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. پروگرام کے بارے میں ہمیں ناظرین کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. شکریہ جناب.
یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین ابھی پروگرام انداز جہان سماعت فرما رہے تھے. ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ ہماری نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں, اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جو لے شفاعت کا یقین نکلے تھے گھر سے جو لے کے شفاعت کا جو سے تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے تقدیر بناؤ گے تیبہ کے سفر سے تقدیر بناؤ گے تیبہ کے سفر سے
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام صبح امید.
صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں, وہ لذت جس سے شرمندگی حاصل ہو اور وہ شہوت و خواہش جس سے درد میں اضافہ ہو, اس میں کوئی خیر نہیں ہے. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین، اسلام نے جہاں تمام روحانی اور جسمانی تقاضوں کا حل پیش کیا ہے، وہاں اس فطری ضرورت کو بھی نظر انداز نہیں کیا ہے۔ فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، دنیا کی لذتوں سے اپنے لیے بھی ایک حصہ مخصوص رکھو، اپنی جائز ضرورتوں کو پورا کرو تاکہ تمہاری شجاعت اور شخصیت متاثر نہ ہو، اسراف اور شدت پسندی سے دور رہو، ان چیزوں کے ذریعے دنیاوی امور میں مدد حاصل کرو۔ تفریح کی فطری ضرورت اگر دوسری فطری ضرورتوں کی طرح کنٹرول نہ کی جائے تو اس کے اثرات یقیناً خطرناک ہوں گے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ یہ وسائل ایسے نہ ہوں جو انسان کی واقعی شخصیت اور شجاعت پر اثر انداز ہوں۔ انسان کو مفید اور مضر تفریحوں میں فرق کرنا چاہیے۔ آپ نے تفریح کو مومنین کے روزانہ کے معمول میں قرار دیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، مومنین کے دن کو تین حصوں میں تقسیم ہونا چاہیے، ایک حصہ خداوند عالم سے راز و نیاز اور عبادت کے لیے، ایک حصہ معاشی امور کی اصلاح اور ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے، اور ایک حصہ حلال اور نیک چیزوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے۔ سامراجی طاقتوں کی برابر یہ کوشش رہتی ہے کہ کسی طرح سے فکری صلاحیتوں کو سلب اور انہیں ارادہ و اختیار سے محروم کر کے ان کی تقدیر کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا جائے، تاکہ وہ اپنے بارے میں خود کوئی فیصلہ نہ کر سکیں اور اپنے اچھے اور برے کی تمیز نہ کر سکیں۔ ہم جس طرح سے چاہیں ان کو استعمال کریں، جس چیز کو ہم اچھا کہیں اسی کو وہ بھی اچھا سمجھیں، اور جس کو ہم برا کہیں اسی کو وہ بھی برا سمجھیں۔ معاشرے کو تباہ و برباد کرنے کا ایک ذریعہ لوگوں کے فاضل وقت پر قبضہ کر لینا ہے اور اس کو اپنے حسب منشا بسر کرانا ہے۔ آج کی دنیا نے انسان کے فاضل وقت بسر کرنے کے سلسلے میں جو پروگرام پیش کیے ہیں اور جس طرح سے لوگوں کو اس میں منہمک کیا ہے، وہ نہایت اہم ہے۔ سامراجی طاقتوں نے فاضل وقت بسر کرنے کے لیے آزادی، عیش و نوش، شباب و شراب کے وسائل اتنے زیادہ عام کر دیے ہیں جس سے جوانوں کی قوت ارادی سلب ہو کر رہ گئی ہے۔ وہ حیوانیت کی راہ میں اتنا زیادہ آگے نکل گئے ہیں کہ دور دور تک انسانیت کے خد و خال نظر نہیں آتے۔ تفریح کی ضرورت فطری ہے جس کو زندگی کے ہر دور میں پورا ہونا چاہیے۔ اس ضرورت کے پورا ہونے سے انسان کو کیف اور خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تفریح کو روحانی اور جسمانی قوتوں کی تقویت کا ذریعہ ہونا چاہیے، جس کے ذریعے انسان کو تازگی کا احساس ہو، روح شاداب ہو اور انسان برائی کے راستوں پر چلنے سے محفوظ رہے۔ جن تفریحوں میں اس احساس کے بجائے روح اور زیادہ مضطرب ہو جائے، جسم کو اور زیادہ تھکن کا احساس ہونے لگے، انسان فحشا اور برائیوں کے راستے پر چلنے بلکہ ان کو عام کرنے لگے، تو ان امور کو در حقیقت تفریح کا نام نہیں دیا جا سکتا، اور انسان کو ایسی تفریحوں سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ تفریح صرف دل بہلانے کا وسیلہ نہیں ہے بلکہ یہ انسان کی جسمانی، روحانی، انفرادی اور اجتماعی صحت و سلامتی کا ایک اہم ذریعہ ہے، اور جس تفریح میں یہ اثر نہ پایا جاتا ہو اس کو تفریح نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اگر ہمارا معاشرہ غور و فکر سے کام لیتا تو حیوانوں کی طرح خطرناک تفریحی مراکز یا اخلاقیات کے مقتل کی طرف اس طرح نہ ٹوٹتا اور اپنی انسانیت کے گراں بہا گوہر کو اس طرح مفت ضائع نہ کرتا۔ نفسیات کے عظیم ماہرین بھی اس کے قائل ہیں کہ تفریح انسان کا فطری تقاضا ہے جس کا پورا کرنا نہایت ضروری ہے۔ اسلام نے بھی اس مسئلے کو خاص اہمیت دی ہے اور مفید تفریحوں کی سمت لوگوں کی رہنمائی کی ہے، ساتھ ہی ساتھ خطرناک تفریحوں سے منع بھی کیا ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب حیدر علی صاحب، مالونی کالونی نمبر 7، ملاڈ ویسٹ، ممبئی، مہاراشٹرا، ہندوستان سے لکھتے ہیں۔ کہ ریڈیو تہران کے تمام پروگرام مجھے پسند ہیں، خصوصاً مناسبتی پروگرام اور صبح امید بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ بڑے اچھے اچھے مطالب پیش کیے جاتے ہیں اور اخلاقی و سماجی اور ثقافتی موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے۔ اسی طرح سے یادوں کے جھروکھے میں اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ماہ محرم میں صبح امید اور ذبح عظیم بھی بہت اچھا سلسلہ تھا۔ خدا آپ سب کو جزائے خیر عطا کرے اور سلامت رکھے، آمین۔ اور سامعین محترم، جناب حیدر علی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔ اس دن سلیمان ابن جعفر جعفری اور امام علی رضا علیہ السلام کسی کام کے لیے ساتھ ساتھ باہر گئے تھے۔ سارا دن کام کرتے کرتے آفتاب غروب ہو گیا تو سلیمان بن جعفر نے گھر واپس لوٹنا چاہا تو امام علیہ السلام نے ان سے کہا، اے جعفر، آج کی رات تم میرے یہاں ہی ٹھہر جاؤ۔ جعفر نے حکم امام کے اطاعت کی اور امام کے ساتھ ان کے گھر تشریف لے گئے۔ گھر پہنچ کر امام علیہ السلام نے دیکھا سبھی غلام گلکاری میں مصروف ہیں۔ اسی اثنا میں امام علیہ السلام کی نظر ایک اجنبی آدمی پر پڑی جو تمام لوگوں کے ساتھ کام میں مصروف تھا۔ امام علیہ السلام نے پوچھا، یہ کون ہے؟ غلاموں نے جواب دیتے ہوئے کہا، اس آدمی کو ہم لوگوں نے آج مزدوری پر لگایا ہے تاکہ سارا کام جلد از جلد ختم ہو جائے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگوں نے بہت اچھا کیا ہے، اب یہ بتاؤ کہ اس شخص کی کیا مزدوری معین کی ہے۔ ان لوگوں نے کہا، کام ختم ہو جانے کے بعد ہم لوگ اسے اس کی خوشی کے مطابق کچھ دے دیں گے۔ یہ سن کر امام علیہ السلام کے چہرے پر ناراضگی اور غصے کے آثار نمودار ہو گئے۔ انہوں نے انتہائی غضبناک انداز میں غلاموں کی طرف دیکھا، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ تازیانوں سے غلاموں کو تادیب کریں گے۔ اتنے میں سلیمان جعفری امام کے سامنے آ گئے اور کہا، آپ اس قدر غمگین و پریشان کیوں ہو گئے؟ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں ان لوگوں سے متعدد بار کہہ چکا ہوں کہ مزدوری معین کیے بغیر کسی آدمی کو کام پر نہ لگاؤ، کیونکہ پہلے مزدور کی مزدوری معین ہونا چاہیے، تب اسے کام پر لگانا چاہیے، اور کام کے ختم ہونے پر معین مزدوری کے علاوہ بھی اگر اسے کچھ دے دیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اگر معین شدہ مزدوری سے اسے کچھ زیادہ ملے گا تو وہ آپ کا ممنون و شکر گزار بھی ہوگا اور بڑی خوشی خوشی کے ساتھ آپ کے گھر سے رخصت ہو جائے گا، اور تمہارے اور اس مزدور کے درمیان تعلقات بھی استوار ہو جائیں گے، اور آئندہ جب بھی ضرورت ہوگی وہ تمہارے کام کے لیے فوراً آ جائے گا۔ اور اگر آپ نے معین شدہ مزدوری ہی کرنے پر اکتفا کیا تو وہ بھی شخص آپ سے ناراض نہیں ہوگا، لیکن اگر مزدوری طے کیے بغیر آپ نے کسی شخص کو کام پر لگا دیا تو کام ختم ہونے کے بعد آپ اسے چاہے جتنی زیادہ مزدوری دے دیں، پھر بھی وہ یہ خیال نہیں کرے گا کہ آپ نے اس کے ساتھ محبت کا سلوک کیا ہے، بلکہ وہ یہ سوچے گا کہ اسے مزدوری کچھ کم ملی ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے، اور اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام یادوں کے چھروں کے، جو تاریخی معلومات پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہماری آج کی پہلی مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو ہمیں آج کی دوسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے، پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے چھروں کے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے چہروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 15 آذر 11 جمادی الاول اور 6 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ 6 دسمبر سن 1956 عیسوی کو ہندوستان کے ممتاز ماہر قانون، ماہر اقتصادیات، سماجی مسئلے اور سیاسی رہنما ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کا دہلی میں انتقال ہوا۔ وہ 14 اپریل سن 1891 کو موجودہ ڈاکٹر امبیڈکر نگر مدھیہ پردیش میں پیدا ہوئے تھے۔ بی آر امبیڈکر نے یونیورسٹی آف بمبئی سے گریجویشن کیا اور امریکہ اور برطانیہ میں معاشیات کی تعلیم حاصل کی اور وہیں سے ڈاکٹریٹ کیا۔ امبیڈکر، جنہیں بابا صاحب کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، ذہین اور ہونہار طالب علم تھے، لہذا 22 کی عمر میں ان کو سایہ جی راؤ گائیکواڑ سوم کی قائم کردہ اسکیم کے تحت 3 کے لیے اسکالرشپ سے نوازا گیا۔ 1897 میں امبیڈکر کا خاندان ممبئی چلا گیا تھا۔ امبیڈکر کو ذات پات کے امتیازی سلوک کا بھی سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ان کا تعلق ایسی ذات سے تھا جو ہندو سماج میں پست سمجھی جاتی تھی۔ ذات پات کے امتیازی رویے کے باوجود وہ اپنی جگہ پر ڈٹے رہے اور اسکول میں، جہاں دوسرے اچھوت سمجھے جانے والے لڑکے اونچی ذات کے ہندو لڑکوں کی نفرت کا نشانہ بن کر راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے، وہیں ڈاکٹر امبیڈکر نے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ہار نہیں مانی۔ امبیڈکر اپنے ابتدائی کیریئر میں ماہر معاشیات، پروفیسر اور وکیل بنے۔ انہوں نے بعد کے برسوں میں سیاسی میدان میں فعال کردار ادا کیا۔ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر قانون اور آئین ساز کمیٹی کے سربراہ بنائے گئے تھے۔ 1956 عیسوی میں امبیڈکر نے ہندو مذہب چھوڑ کر بدھ مت اختیار کر لیا تھا۔ سن 1990 عیسوی میں ڈاکٹر امبیڈکر کو ہندوستان کا سب سے بڑا شہری ایوارڈ بھارت رتن بعد از مرگ دیا گیا۔15 آذر سن 1357 ہجری شمسی کو تہران یونیورسٹی کے بانی ڈاکٹر عیسیٰ صدیق کا انتقال ہوا۔ وہ عالم کے نام سے معروف تھے۔ ڈاکٹر عیسیٰ صدیق سن 1273 ہجری شمسی میں تہران میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے اور مدرسے دارالفنون تہران سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد وہ 17 کی عمر میں فرانس چلے گئے اور ریاضی میں بی اے کی ڈگری حاصل کی۔ پھر وہ ایران آ کر وزارت ثقافت میں کام کرنے لگے۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے سن 1309 ہجری شمسی میں امریکہ چلے گئے۔ فلسفے میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد ایران واپس آ گئے اور انہیں تہران یونیورسٹی کے قیام کی ذمہ داری سونپی گئی۔ تہران یونیورسٹی کے قیام کے بعد وہ سن 1319 ہجری شمسی تک اس کے چانسلر رہے۔ تبریز یونیورسٹی اور تقریباً 2000 اسکولوں کا قیام ان کا اہم کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔ سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ پندرہ آذر سن 1359 ہجری شمسی کو ایرانی فضائیہ کے بہترین پائلٹ احمد کشوری شہید ہوئے۔ وہ سن 1332 ہجری شمسی میں ایران کے شمالی علاقے میں پیدا ہوئے۔ وہ سن 1351 ہجری شمسی میں فضائیہ میں شامل ہوئے اور ہیلی کاپٹر اڑانے کے تربیتی کورس کامیابی سے مکمل کیے۔ انہوں نے اسلامی انقلاب کی کامیابی سے کئی سال پہلے حکومت مخالف سرگرمیاں شروع کر دی تھیں اور بختیار کی وزارت عظمیٰ کے دور میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ حکومت کے خلاف بغاوت کر کے پہلوی حکومت کا تختہ الٹنے کا ارادہ کیا، لیکن اسی دوران اسلامی انقلاب کامیابی سے ہمکنار ہو گیا۔ شہید احمد کشوری نے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد کردستان کے علاقے کو شرپسند عناصر سے پاک کرنے کے لیے انتھک کوششیں کیں۔ آخرکار 15 آذر 1359 ہجری شمسی کو ایک کامیاب مہم سے واپسی پر ان کے ہیلی کاپٹر پر باسی ایجنٹوں نے حملہ کیا۔ ہیلی کاپٹر کے تباہ ہونے کے ساتھ ہی انہوں نے جامع شہادت نوش کیا۔ انہیں تہران کے بہشت زہرا قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ اور 6 دسمبر 1992 عیسوی کو ہندوستان کی شمالی ریاست اتر پردیش میں واقع تاریخی بابری مسجد کو انتہا پسند ہندوؤں نے شہید کر دیا۔ یہ مسجد مغلیہ سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر نے 1528 عیسوی میں تعمیر کروائی تھی۔ ایک پہاڑی چوٹی پر بننے والی یہ مسجد بابری مسجد کے نام سے مشہور ہوئی۔ 300 سال کے بعد یعنی 1855 عیسوی میں ایک انگریز افسر ایچ او نوبل نے سرکاری ریکارڈ میں جان بوجھ کر یہ غلط بات لکھ دی کہ بابری مسجد ایک مندر کے کھنڈر پر بنائی گئی ہے، جو برصغیر ہند میں بہت سے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اختلافات اور تنازعات کا سبب بنی۔ 1992 عیسوی میں ہندو انتہا پسندوں نے بابری مسجد کو مکمل طور پر منہدم کر دیا، جس کے نتیجے میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان وسیع پیمانے پر فسادات ہوئے اور پورے ہندوستان میں ہزاروں افراد مارے گئے، جن میں زیادہ تر مسلمان تھے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ سامعین، اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله والحمد حقه كما يستحق حمدا كثيرا وأعوذ به من شر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري اللهم صل على محمد خاتم النبي وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم Thank you.